الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بزرگو اور فیصل آباد کے غیور سپاہ صحابہ کے جیالو، آپ حضرات کے اس علاقہ میں آج پہلی مرتبہ مجھے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. آج کی یہ نشست تربیتی ہے، جلسہ عام یا کانفرنس نہیں. جلسہ عام اور کانفرنس میں بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، تربیتی نشست میں بات سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. بہت سے آج کے اس اجتماع میں ایسے چہرے بھی ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے، اس کا مشن اور پروگرام کیا ہے، اور بعض طرف سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالی گئی ہے بس یہ فرقہ پرست تنظیم ہے، فرقہ وارانہ تقریریں کر کے اشتعال پھیلانا اس کا مقصد ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں، یہ اسلام کے لیے مفید نہیں ہے. یہ بات وہ کہیں گے جو خود اسلام کے دعوے دار ہوں گے، خود اسلام کے نعرے لگائیں گے، خود اسلام کے لیے ووٹ مانگیں گے، خود اسلام کے لیے لمبی لمبی تقریریں کریں گے. تو گویا کہ اسلام کے نام لیوا سپاہ صحابہ کے بارے میں یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا تو ہم ہیں، ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں میں اتحاد اتفاق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان سر بلند ہو، یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے. لیکن یہ نوجوان، یہ فرقہ پرست ہیں، یہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج کو وسیع کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہ کہتے، کوئی اور کہتا، تو ہمیں اس پر دکھ نہ ہوتا. کوئی بات نہیں، جو اسلام ہی نہیں چاہتا، جو اسلام ہی کا نہیں ہے، اسلام ہی سے جس کا تعلق نہیں ہے، وہ اگر ہمیں یہ کہے کہ فرقہ پرست ہیں تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو اسلام کا نام لیتا ہے، وہ اگر ہمیں فرقہ پرست کہتا ہے، تو ہمیں اس کی عقل پر افسوس کرنا پڑتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص اسلام کا نام بھی لیتا ہے اور ہم پر طعن و تشبیہ بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، جتنی سیاسی جماعتیں اسلام کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں، اسلام کے لیے دعوے کر رہی ہیں، اسلام کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام جماعتیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کون سا اسلام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں؟ آج پاکستان میں کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہی اسلام جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا. اب سوال ہے کہ وہ اسلام کبھی دنیا میں نافذ بھی ہوا؟ تو جواب ملے گا جی ہاں نافذ ہوا. صرف نبی ہی نے نافذ کیا یا نبی کے علاوہ بھی کوئی نافذ کر سکتا ہے؟ اگر تو اسلام صرف نبی کے زمانے ہی میں نافذ ہوا اور اس کے بعد نافذ نہیں ہوا تو پھر جواب یہ ملے گا کہ اب نبی نہیں آئے گا تو اسلام بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اسلام نبی کے ساتھ لازم ہو گیا کہ نبی ہے تو اسلام نافذ ہے، نبی نہیں تو اسلام نافذ نہیں. کوئی ہمیں ایک مثال دکھاؤ کہ اسلام امت نے نافذ کیا، امت کے افراد کے ہاتھوں سے اسلام نافذ ہوا ہو، تو جواب ملتا ہے جی ہاں امت کے افراد کے ہاتھوں سے بھی نافذ ہوا ہے. کیسے؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسلام تھا، حضرت عمر کے زمانے میں اسلام تھا، حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں اسلام تھا، حضرت حسن حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلام تھا. تو گویا کہ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں؟ جیسے خلفائے راشدہ کے دور میں تھا، جیسے خلفائے راشدہ کے دور میں تھا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدہ کے دور کا احیاء چاہتے ہیں، ہم خلفائے راشدہ کے دور کا احیاء چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ اسلام اسی طرح اس زمین پر نافذ ہو جیسے خلفائے راشدہ کے دور میں تھا. تو میرے بھائیو، جب آپ اس اسلام کا مطالبہ کرتے ہیں جو خلفائے راشدہ کے دور میں تھا، تو اب مجھے بتلاؤ کہ جو گروہ، جو طبقہ ان خلفائے راشدہ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، جو گروہ جو طبقہ ان خلفائے راشدہ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، اور نہ صرف کہ مسلمان نہیں مانتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، ان کا اسلام نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. لعنت وغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ تربیتی نشست ہے، اس میں ذرا نعرہ نہیں ہوتا، یہ اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے تربیتی نشست کا. تو جو لوگ ان خلفائے راستہ کو مسلمان نہیں مانتے وہ آپ کے ساتھ اس دعوے میں چلیں گے؟ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ابو بکر والا اسلام چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں عمر فاروق کا دور واپس لانا چاہتا ہوں، میرا دعوی ہے کہ میں عثمان ذنور رین جیسا اسلام کا نفاذ چاہتا ہوں، تو جو شخص حضرت ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا وہ ان کے زمانے کا نظام چاہے گا؟ جو شخص حضرت عمر فاروق کو مومن نہیں مانتا، مسلمان تسلیم نہیں کرتا، وہ چاہے گا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور واپس آ جائے؟ جس کا حضرت عثمان حضرت معاویہ حضرت حسن حضرت علی سے ان کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتا، تو وہ ان کے نظام کو واپس لانے کے لیے ووٹ دے گا؟ ہمارے سیاسی حضرات کو صرف یہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ بات ہماری طرح کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی ووٹ جو لینے ہیں، ووٹ جو لینے ہیں. لیکن ان پاگلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ آپ تو اسلام کے لیے ووٹ مانگتے ہیں اور آپ اسلام خلفائے راشدہ والا لانا چاہتے ہیں، اور وہ خلفائے راشدہ کو مانتے نہیں. آپ جن کا دور واپس لانا چاہتے ہیں وہ ان کے دور کو کفر کا دور کہتے ہیں، وہ ان کے دور کو ظلم کا دور کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس دور کو واپس لانے کے لیے ووٹ کبھی نہیں دے سکتے. پھر ایک اور بات، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اب جواب ملتا ہے، کہتے جی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ دکھائیں. اب ہم پیش کرتے ہیں یہ گالی دی یہ گالی دی، تو کہتے ہیں جی اپنا منہ خراب کیا ہے، اپنا منہ خراب کیا ہے، اپنی آخرت خراب کی ہے، ہمیں کیا؟ صحابہ کا تو مقام بہت بڑا ہے، ان کی گالیاں دینے سے ان کا مقام خراب تھوڑی ہوتا ہے. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، پھر اگر مولانا مدودی کو گالی دی جائے
تو جماعت اسلامی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ گالی دینے والے نے تو منہ اپنا خراب کیا ہے. مولانا مفتی محمود کو گالی دی جائے تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبد الحق کو گالی دی جائے تو مولانا سمیع الحق کی جماعت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ مولانا نورانی کے والد کو گالی دی جائے تو جمعیت علماء پاکستان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ مولانا احمد رضا خان کو گالی دی جائے تو بریلوی حضرات کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تم اپنے والدین کے لیے اپنے اکابر کے لیے گالی سنتے ہو تو آپے سے باہر ہو جاتے ہو. تم اپنے بڑوں کے لیے گالی سنتے ہو تو برداشت نہیں کرتے, میدان میں کود آتے ہو. اور اگر قومی اسمبلی میں غفار خان کے خلاف کسی نے بیان دیا تو ولی خان سامنے آ گیا کہ میرے والد کو بارے میں جو بات کہی ہے وہ واپس لو ورنہ میں واک آؤٹ کرتا ہوں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی, مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو گئے. اور اسی طرح سردار عبد القیوم نے علامہ اقبال کے بارے میں بات کہی تو ساری حکومت سٹ پٹانے لگی. تم علامہ اقبال کے لیے بات برداشت نہیں کرتے, تم قید اعظم کے لیے بات برداشت نہیں کرتے, تم مفتی محمود مولانا مدودی مولانا نورانی کے والد کے لیے بات برداشت نہیں کرتے, تم ان کے لیے بات برداشت نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہو ہم محمد کے پیاروں کے لیے بات برداشت کر لیں. ہم کیسے برداشت کریں؟ تمہارے ان رہنماؤں کا کیا وزن ہے صحابہ اکرام کے مقابلے میں؟ تم اس وقت تو نہیں کہتے کہ اپنا منہ خراب کیا. ہاں کوئی شخص اپنے باپ کے لیے گالی برداشت کر لے یہ حلم کہلاتا ہے, یہ اس کے حلم کی دلیل کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بردبار ہے, کہہ سکتے ہیں کہ بڑا حلم ہے. اس میں تو غصہ ہی نہیں ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے حلم بھی اس کو کہتے ہیں جو اپنے بارے میں برداشت کرے. کوئی مجھے گالی دے میں برداشت کر لوں یہ حلم ہے, کوئی میرے باپ کو گالی دے میں چپ کر جاؤں یہ بے غیرتی ہے. باپ کو گالی دے, ماں کو گالی دے, بہن کو گالی دے اور اس کی زبان بند نہ کروں یہ بے غیرتی ہے. اور کوئی صحابہ کو گالی دے ہم زبان بند نہ کریں تو بے ایمانی ہے. ماں باپ کو کوئی گالی دے خاموش رہو غیرت کا جنازہ نکل گیا, صحابہ کو کوئی گالی دے خاموش رہو ایمان کا جنازہ نکل گیا. تم ہمارے ایمان کا جنازہ نکلوانا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنے تو بڑے بہت پیارے لگتے ہیں, تمہیں محمد کے صحابہ سے کوئی پیار نہیں ہے. وہ لوگ تمہارے بڑوں کے قصیدے ساری دنیا نہیں پڑھتی, ہر کوئی اپنے اپنے بڑے کا قصیدہ پڑھتا ہے, لیکن جن کی بات ہم کرتے ہیں ان کے قصیدے تو رب نے قرآن میں پڑھے. جن کی بات ہم کرتے ہیں ان کی تعریفیں تو پروردگار عالم نے کی ہیں. جن کی بات ہم کرتے ہیں انہیں تو نام لے کے محمد رسول اللہ نے جنتی کہا ہے. جن کی تعریف رب کا قرآن کرے, جن کی تعریف میں محمد کی زبان بار بار بشارتیں دیتی رہے. تم رب کے تعریف کرنے, رب نے جن کی قصیدہ خانی کی, رب نے جن کی تعریف بیان کی, حضور نے جن کو نام لے کے جنتی کہا, دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ پروردگار عالم نے اس بھری کائنات میں سے اور جنہیں اٹھا کر محمد کے دامن میں ڈالا, تم ان کے بارے میں بات کرنے والوں کے بارے میں ہمیں کہو ہم خاموش رہے. ہم خاموش نہیں رہ سکتے میرے بھائیوں, یہ ہمارا قصور ہے. اور یہی لیڈر آج ہمیں تو یہ کہتے ہیں, لیکن میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, ہمارے سیاستدان حضرات آپ یہ تو بتلائیں کہ آج سے صرف چار سال ساڑھے تین سال قبل آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو کس بولے کتے نے کاٹا تھا جب آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں کو بلاک کیا تھا, جب آپ نے 12 نوجوان شہید کرائے تھے؟ پوچھیں گے کب؟ جواب ہے جب رشدی کا مسئلہ پیش آیا تھا. رشدی کا مسئلہ پیش آیا تھا تو جلوس نکلے یا نہیں نکلے؟ وہ سیاستدانوں نے نکالے یا ہم نے نکالے؟ ہم نے تو نکالنے تھے, سیاستدانوں نے نکالے اور باقاعدہ اسلام آباد میں نکالے, پھر یہاں تک نکالے کہ امریکہ کے سفارت خانے کی طرف چلے. ایک نوجوان سفارت خانے پہ چڑھا اور پھر چلنے کے بعد وہ امریکہ کا جھنڈا جہاں لہرا رہا تھا وہ اس پول کے اوپر چڑھا, گولیوں کی بچھاڑ ہوئی, وہ گولیاں کھاتا رہا, پول پہ چڑھتا رہا, یہاں تک کہ اس نے اس جھنڈے کو پکڑا, کھینچا, نیچے آیا, زخموں سے چور تھا, جیب سے ماچس نکالی, اس کو آگ لگائی, جھنڈا جل گیا, یہ شہید ہو گیا. بتلاؤ یہ نوجوان کون تھا؟ تم نہیں جانتے، جب تم بات تمہاری ہو اور تم بھی دین کے لیے آؤ تو نوجوان مہیا کون کرتے؟ یہ وہ نوجوان تھا، جاؤ آج بھی شارۂ کراکرم پر بٹل شہر کے موڑ سے جو آپ کا گزر ہو تو وہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، حق نواز شہید چوک بدست مولانا حق نواز جھنگوی. یہ میں نے جا کر وہاں دیکھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، حق نواز شہید چوک نصب کردہ مولانا حق نواز شہید، مولانا حق نواز جھنگوی. میں نے کہا مولانا حق نواز شہید نے اپنی زندگی ہی میں حق نواز شہید چوک کا بورڈ لگا دیا تھا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ حق نواز ہے جس نے امریکہ کا جھنڈا اتار کر اسے آگ لگا دی تھی. مولانا فضل الرحمان نے کہا مولانا حق نواز وہ بچہ جو جھنڈا اتارتے ہوئے شہید ہوا ہے وہ بچہ سپاہی صحابہ کا تھا، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، جب اس کی لاش اٹھائی تو اس کے سینے پہ بیعت سپاہی صحابہ کا لگا ہوا تھا. جلوس تم نکالو، جانے ہم دیں، فرقہ واریت کا پھر بھی ہمیں تانا دیتے ہو. جلوس نہیں نکالا، کوثر نیازی نہیں تھے، قاضی حسین احمد نہیں تھے، سب سے بڑا سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ نہیں تھا اس وقت، تو تم سارے تھے. چودھری شجاعت حسین جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں، جن کو آج یہ فرقہ واریت نظر آتی ہے اس وقت نظر نہیں آئی تمہیں؟ اگر رشدی کی خلاف بات، رشدی کی کتاب کے خلاف تم مظاہرہ کر سکتے ہو تو پھر آج جب تم حکومت میں آئے ہو تم ہمیں کیسے حق نہیں دیتے کہ ہم اس رشدی سے بڑے ملونوں کے خلاف مظاہرے کریں، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں؟ میرے بھائیوں، یہ میرا دعوی ہے، رشدی ملعون بے شک اس جیسا کائنات میں کوئی بڑا گستاخ رسول نہیں، لیکن اگر کتاب کو دیکھا جائے تو اس کی کتاب شیطانی آیات میں وہ غلاظت، وہ گندگی اور کفر نہیں ہے جو غلاظت پاکستان سے چھپنے والی لاکھوں کتابوں میں موجود ہے. رشدی ملعون کی کتاب میں اتنی بکواس نہیں ہے جتنی پاکستان کی کتابوں میں. یہی بات میں نے مولانا کوثر نیازی سے ایک مرتبہ کہی تو بڑا رنجیدہ ہو گئے، بڑے غصے ہو گئے، کہنے لگے آپ نے میری بےزتی کر دی. میں نے کہا بےزتی کی کیا بات ہے، آپ کو رشدی ملعون تو نظر آیا، یہ آپ کو رشدی نظر نہیں آئے؟ آپ ان رشدیوں کو اسٹیج پہ جا کے تقریر کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، آپ ان رشدیوں کو جو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. بات یہ تو نہیں کہ اس رشدی کے کوئی ماننے والے نہیں تھے، اس رشدی کے کوئی ووٹر نہیں تھے، ورنہ آپ اس کے خلاف بھی نہ بولتے. اس کے خلاف بولنے سے آپ کی سیاست چمکی، اس کے خلاف بولنے سے بے نظیر کی حکومت کمزور ہوئی، اس کے خلاف بولنے سے عوام کا تعاون محبت تمہیں ملی، اور ان کے خلاف بولنے سے چونکہ گولی نظر آتی ہے، تعاون کی بات آئے تو آگے بڑھتے ہو، گولی کی بات آئے تو پیچھے ہٹتے ہو. سپاہ صحابہ کا انداز اور راستہ یہی سے علاوہ ہے کہ جب گولی کی بات آتی ہے آگے بڑھتی ہے، جب مفاد کی بات آتی ہے پیچھے ہٹتی ہے. جب گولی کی بات آتی ہے آگے بڑھتی ہے، اور جب مفاد کی بات آتی ہے پیچھے ہٹتی ہے. مثال کے طور پہ اس سے بڑھ کے مفاد کی بات کیا ہوگی؟ حکومت کہتی ہے مولانا اعظم طارق کو ہم نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا، ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ٹکٹ پہ لعنت بھیجتے ہیں، نہیں لیتے ہم تمہارے ٹکٹ. یہ مفاد ہے نا، حکومت آئی جی آئی دیتی ہے ٹکٹ لے لو، ہم نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے ہو؟ تمہارا یہ ٹکٹ اسحار القاسمی کے خون کے بدلے میں ملتا ہے. ہم نے بیان دیا، اخباروں میں چھپا، ایک ٹکٹ نہیں، خدا کی قسم اسمبلی کے 208 ٹکٹ دے دو اسحار القاسمی کے خون کے بدلے میں، 208 ٹکٹ پاک کی نوک سے ٹکڑا ڈالیں گے، لیکن اس بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. جب مفاد کی بات آتی ہے پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب دین کے نام پہ گولی کی بات آتی ہے آگے ہوتے ہیں. کھائی نہیں حق نواز شہید نے؟ نہیں کھائی اسحار قاسمی نے؟ نہیں کھائی؟ خود میں بھی کھا کے کھڑا ہوں. یہ تو قسمت کے دن ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے، یا کچھ اللہ تعالیٰ نے اور زندہ رکھنا ہے کہ ابھی زندہ ہوں، ورنہ میں تو سوچتے رہتا ہوں. میرے بھائی اسحار کے ایک گولی لگی وہ چل بسے، مولانا حق نواز کے پیٹ میں گولیاں لگی وہ چل بسے، ہمارے سینے میں سے دل کے اوپر سے گزر گئی، ہم ابھی تک زندہ. میرے بھائیوں، بات گولی کی آتی ہے تو سیاستدان پیچھے ہٹتا ہے،
مفاد کی آتی ہے تو آگے بڑھتا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رشدی کے خلاف مظاہرہ کرنے میں مفاد تھا، مفاد تھا، اور ان کے خلاف احتجاج کرنے میں گولی ہے. اس کفر کے خلاف احتجاج کرنے میں موت نظر آتی ہے. اس کفر کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. جب اس کے خلاف بولا نہیں جاتا تو چلو چپ رہو، نہیں بول سکتے ہو تو کہو بھی ہم نہیں بول سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم سے بولا نہیں جاتا، ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارے ووٹ ٹوٹتے ہیں. خاموش رہو، ظالموں خاموش بھی نہیں رہتے، الٹا ہمیں تانے دیتے ہو، الٹا ہمیں کہتے ہو کہ تم فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہو. کیا فرقہ واریت کی باتیں؟ اگر فرقہ واریت کی بات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں سنتے جاؤ، فرقہ واریت کی بات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہ تبرہ برداشت کرتے جاؤ، فرقہ واریت کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اساس اور بنیاد اصحاب رسول پہ کفر کا نام لے کر، کفر زندگا کا نام لے کر، ارتداد کا نام لے کر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال کر ان پہ چھرا چلایا جائے. ہم دیکھتے رہیں. اگر اس کو فرقہ واریت کہتے ہو کہ ہم برداشت کر لیں تو پھر یہ بات تم برداشت کر لو، ہم سے واللہ یہ بات برداشت نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتی. میرے بھائیو، پہلی بات سمجھو کہ فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں. فرقہ واریت کا معنی ہے کہ دو بھائی ہیں، دو مسلمان ہیں، ان میں ایسی چیز پر اختلاف ہو جس چیز کا ایمان کی بنیاد سے کوئی تعلق نہ ہو، جس چیز کا اسلام کی بنیاد سے کوئی تعلق نہ ہو. دیکھیے، نماز ہے، ایک کہتے یہاں ہاتھ پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرا کہتے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. دونوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہے، نماز ہو جاتی ہے نماز. یہ کوئی نہیں کہتا جو یہاں باندھ کے پڑے گا کافر ہو جائے گا، یہ کوئی نہیں کہتا جو یہاں باندھ کے پڑے گا کافر ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں بات ہے جی آمین اونچی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اونچی کہنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ کہتے ہیں ایسا کہنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اونچی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ایسا کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے فروعی اختلاف، یہ ہے فروعی اختلاف. ان اختلافات کو اگر ہوا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت، اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. ان اختلاف کی بنا پر لڑا جائے، مارا جائے اور خون خون پسینہ پسینہ ہوا جائے، یہ تو ہے فرقہ واریت. اور ایک بات ہے دوسری، وہ کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ ہتھوڑے لگائے جائیں، اسلام کے شجر اسلام پر تیشے مار کے اسلام کے سرسبز و شاداب درخت کو کاٹا جائے اور ہم کہیں تم اسلام کو کاٹنے والے ہو لہذا اسلام کے دشمن ہو، تم اسلام کی بنیادوں کو ہلاتے ہو لہذا اسلام کے دشمن ہو. وہ کہیں نہیں جناب، ہم اسلام کی بنیادوں کو بھی ہلاتے ہیں، ہم اسلام کے شجر پر تیشے بھی چلاتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اسلام کا دشمن نہ کہیں. یہ تو وہی بات ہے، ایک آدمی نے ہتھوڑا پکڑا ہے، وہ جناب توڑ رہا ہے دیوار کو، ہم کہتے ہیں تم اس دیوار کے دشمن ہو، اس دیوار کو نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں میں توڑ نہیں رہا بلکہ ہتھوڑے مار مار کے اسے مضبوط کر رہا ہوں. ہتھوڑے مارنے سے دیوار مضبوط ہوگی یا ٹوٹے گی؟ ٹوٹے گی. اگر تو دیوار ٹوٹے گی تو پھر تو دیوار کا دشمن ہے، اور اگر دیوار مضبوط ہوگی تو پھر دیوار کا دوست ہے. اب یہ بات عقل والا جو ہے وہ اس کو آ کر فیصلہ کر دے. ہم کہتے ہیں صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، اگر صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو رسول ہے، صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ ہیں تو خدا ہے، صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں کیسے؟ میں کہتا ہوں چھوڑ، یہ قرآن مجید ہے. آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے. آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا اللہ کی کلام ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ بتا دیا؟ آپ چلیے، آپ اپنے والدین سے چلتے 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 اللہ کے رسول سے پہلے صحابہ کو لانا پڑے گا کہ صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے رسول سے سنا یہ اللہ کی کتاب ہے. صحابہ کو ہٹا دے درمیان سے، ہٹائیں صحابہ کو، قرآن کو قرآن ثابت کر لیں گے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیغمبر نے فرمائی اور آگے وہ نقل کر دی. پیغمبر کی زبان سے جو نکلا سنا تو صحابہ نے, ہٹاؤ صحابہ کو, حدیث لاؤ کہاں سے لاؤ گے. حدیث تو بنی تب کہ پیغمبر کے لبوں سے نکلی, صحابہ نے سنی, صحابہ نے کہا ہم نے پیغمبر کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا, صحابہ نے کہا جب حضور بولتے تھے انگلی کا اشارہ کرتے دیکھا, فلاں مقام پہ بیٹھ کے حضور کو یہ فرماتے دیکھا. وہ اس جگہ کو بتلائیں, اس انداز کو بتلائیں, اس بات کو بتلائیں تو حدیث کہتی ہے. ہٹاؤ صحابہ کو, ثابت کرو حدیث, حدیث نہیں رہتی. صحابہ ہیں تو سب کچھ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں حضور نے چار رکعتیں پڑھی ہیں, ہم بھی چار رکھتے پڑ رہے ہیں. آپ ہٹا دو صحابہ کو, اب نبی کو دیکھا تو صحابہ نے تھا, ان کو درمیان سے ہٹا دو, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حضور نے کیسے پڑھی تھی. کوئی بات بھی بغیر صحابہ کے ثابت تو پھر صحابہ اسلام کی بنیاد بنے یا نہ بنے؟ اسلام کی بنیاد ہے صاحب. ہم نہیں کہتے یہ منطقی دلائل نہیں, یہ تو وہ بات ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن میں کہا, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب مومن بنو گے, اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر ہدایت یافتہ ہوگے. جن جیسا ایمان لانا ہے اس کو تو مانتے نہیں, جن جیسا ایمان لانا ہے اس کو تو ریجیکٹ کر دو, اسے تو گالی دو, اسے تو کافر کہہ دو. جن جیسا ایمان لانا ہے وہ تو کافر ہو گئے, تو پھر ایمان کن جیسا لاؤ گے؟ پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول کیسے ہوگا؟ تو صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں, اسلام کی اساس ہیں. تو جب اسلام کی بنیاد پہ حملہ ہو رہا ہو, میں کہوں اس کی خیر ہے, مجھے تو عمارت چاہیے, مجھے تو ایک آدمی ایک عمارت ہے چار ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے, کہتا ہے میں اس عمارت کا محافظ ہوں, میں اس عمارت کا, جیسے کہتے ہیں ہم اسلام کے پاس بائیں, ہم اسلام کے پاس بائیں, ہم اسلام کے پاس بائیں, ووٹ دو اسلام کے پاس بائیں, اسلام کے نام لیوائیں, اسلام کے غمخوار ہیں, ووٹ دو ہمیں, مل گئے ووٹ, اسلام کے پاس باہو. اسلام کی عمارت کھڑی ہے, اس کے ستون صحابہ ہیں, صحابہ کے اوپر ہتھوڑے, وہ ستونوں پہ ہتھوڑے چل رہے ہیں, ستونوں کو توڑا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ستون ٹوٹے تو عمارت گر جائے گی, کہتے چھوڑو چھوڑو عمارت اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, ہم عمارت کے پاس میں ہیں, ستونوں کی کوئی بات نہیں. میرے بھائیو تم اسلام اسلام کی رٹ لگاتے ہو, جس اسلام کی رٹ لگاتے ہو اس اسلام کی عمارت صحابہ کے پیر پہ قائم ہے, اور صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے, اور صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اور صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, صحابہ کے ایمان کو, صحابہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی کتنی بڑی کوشش کی جا رہی ہے, خدا کی قسم آپ تصور نہیں کر سکتے. آؤ میں اس کو بیان کرتا ہوں. دیکھو یہ کوشش بھی عجیب انداز سے, پچھلی کوششوں کو چھوڑیے نئی بات کرتا ہوں. آج پاکستان کے ریڈیو ٹی وی اخبار نہیں, پوری دنیا کے ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات سے ایران کے خمینی کو اسلامی انقلاب کا ہیرو کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. خمینی کو اسلامی انقلاب کا علمبردار کہا جاتا ہے. بھئی خمینی تو مر گیا اب تو بس کرو, نہیں برابر اس کو کہا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگ, بوڑھے بچے نوجوان مرد عورت, یہ سب ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ خمینی اسلام کا ہیرو ہے, خمینی اسلام کا لیڈر ہے, خمینی اسلامی انقلاب کا رہبر ہے, خمینی 14 صدیوں کے بعد اسلام کا انقلاب لایا ہے. میرے بھائیو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بسانے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرنے کے لیے یہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے. اور پتہ اس پروپوگنڈے کا کیا اثر ہوا؟ اس پروپوگنڈے کا اثر یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں تو جناب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خمینی جیسا انقلاب لانا چاہیے, اگر اسلام لانا تو خمینی جیسا لاؤ, خمینی اسلام لایا ہے, خمینی اسلام لایا. اس کا اثر اتنا ہوا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم جو کبھی وزیر اعلی تھے, جن کے جو وزیر اعلی تھے, ہماری تحریک کا آغاز ہوا, ہماری تقریریں ان تک پہنچی, مولانا حق نواز شہید کی کیسٹیں سنی، اس کے بعد لیا کا سانحہ پیش آیا، پھر اس کے بعد مولانا حق نواز شہید جیلوں میں گئے، پھر مولانا حق نواز شہید باہر آئے، پھر مولانا حق نواز شہید شہید کر دیے گئے، پھر مولانا حق نواز کا پیغام اور ابھرا، مولانا اسرار القاسمی اسمبلی میں گئے، وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہم پاکستان میں ایران کا انقلاب نہیں آنے دیں گے کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پروپوگنڈے کا اثر دیکھو کہ وہی وزیر اعظم صاحب ایران جاتے ہیں تو خمینی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جناب کی تعلیمات مینارہ نور ہیں، جناب کی تعلیمات، جناب تعلیمات کو مینارہ نور کہا گیا ہے، یہ پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر کہا گیا یا ایسے کہا گیا ہے؟ یہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے، یہ پروپوگنڈا پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، پوری دنیا میں ایک طرف سے پروپوگنڈا ہوا، لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ جناب خمینی اسلام کا ہیرو ہے، تو ساتھ ساتھ وہی بات آ گئی، ہمارے وزیر اعظم نے جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہیں۔ اب ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ پھر خمینی کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، جو مینارہ نور ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو مینارہ نور ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جو مینارہ نور ہیں ان کو مطالعے میں لانا چاہیے، جو مینارہ نور ہیں اس کو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف سے خمینی کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، اس کے تقدس کو بٹھایا، اس کی عظمت کو بٹھایا، دوسری طرف سے آج ایران کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہا ہے کہ خمینی کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے مفت تقسیم ہو رہی ہیں، مفت تقسیم ہو رہی ہیں۔ پہلے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا کہ اس کی تعلیمات مینارہ نور ہیں، اب جس جس ذہن میں یہ گئی اس کے ذہن میں طلب ہوئی کہ میں اس تعلیم کو پڑھوں تو صحیح، خمینی کی تعلیمات کو، اس کے لٹریچر کا مطالعہ کروں، وہ اس پیاس کو، اس بھوک کو بجھانے کے لیے مفت لٹریچر، آؤ جی مفت لٹریچر مل رہا ہے، خمینی صاحب کی کتاب مفت مل رہی ہے، ہر آدمی لے رہا ہے، یہ اس کی کتاب ہے جس کو ریڈیو کہتا ہے اسلام کا ہیرو ہے، یہ اس کی کتاب ہے جس کو ٹی وی کہتا ہے اسلام کا ہیرو ہے، یہ اس کا لٹریچر ہے جس کو اخبار کہتی ہے یہ اسلامی انقلاب کا نمبردار ہے۔ کہ وہ کتاب آپ لے آئے، اس کو پڑھنا شروع کیا تو کتاب کو کھولو، اس کتاب میں آپ کو ملے گا خمینی کہے گا کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے۔ میرے بھائیو، یہ بات خمینی کی کتاب کشف اسرار میں نہ ہو، ہمیں گولی مار دو، اور اگر یہ ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی بات نہیں، میں کہتا ہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دو، میرے بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آج ہم خاموش ہو جائیں، آج ہم چپ ہو جائیں، کل یہ ہمارے بچے بڑے ہوں، یہ خمینی کا لٹریچر پڑھیں اور اس کے اندر خمینی کا یہ فتویٰ پڑھیں کہ حضرت ابوبکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بچے یہ پڑھ کر کبھی نہیں سوچیں گے کہ خمینی نے غلط کہا ہے، یہ بچے یہ کفر پڑھ کے کبھی نہیں کہیں گے کہ خمینی نے یہ کفر بکا ہے، بلکہ یہ بچے کہیں گے کہ خمینی تو اسلام کا ہیرو ہے، خمینی تو اسلام کا رہبر ہے، خمینی تو اسلام کا لیڈر ہے، ہمارے بڑوں نے خمینی کو اسلام کا ہیرو مان لیا ہے، وہ کہیں گے خمینی اسلام کا ہیرو ہے، اور اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو واقعی صحابہ کافر ہے۔ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے ذہن میں خمینی کی عظمت ہوگی، جس کے ذہن میں خمینی کی شخصیت ہوگی، آپ آج ہماری ملاقات تھی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، اس میں بڑے بڑے شیعہ لیڈر بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ پورے ملک میں یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارا کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایک کام کر لیں، یہ جو خمینی کی کتابیں ہیں اس میں جو اس نے صحابہ کرام کو کافر کہا ہے، آپ ان کی وجہ سے خمینی کو کافر کہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ تو نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ مطالبہ کریں کہ یہ کتابیں پاکستان میں نہ آئیں۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس کا لٹریچر پاکستان میں آنے سے روک بھی نہیں سکتے، تو پھر جہاں جہاں خمینی کا لٹریچر جائے گا وہاں وہاں خمینی کو کافر کہا جائے۔ میرے بھائیوں، مجھے ہمیں کہا جاتا ہے، اچھا ایک اور بات کہی جاتی، کہتے کہ خمینی تو امریکہ کے خلاف ہے، خمینی تھا امریکہ کے خلاف، تو امریکہ نے سازش کی ہے خمینی کو بدنام کرنے کی، امریکہ نے خمینی کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے، اور سپاہی صاحبہ کو پیسے دیے ہیں تاکہ کھڑے ہو جائے، اچھا جی ہمیں تو ہمیں تو امریکہ نے پیسے دیے, بل فرض مان لیا ہمیں امریکہ نے پیسے دیے, تو خمینی کو کس نے کہا تھا کہ تم صحابہ کو گالی لکھ؟ خمینی کو تو پیسے نہیں دیے تھے, اس نے صحابہ کو گالی کیوں لکھی؟ سپاہی صحابہ کو بنے تو 6 سال ہوئے ہیں, خمینی نے جو صحابہ کو گالی دی ہے اس کو تو 30 سال ہو چکے ہیں. خمینی نے آج سے 40 سال پہلے جو کتاب لکھی تھی اس میں کہا کہ میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی. میرے بھائیو یہی بات میں نے ایک بہت بڑے افسر کے سامنے بیان کی, میں نے کہا یہ خمینی کتاب ہے یہ لکھتا ہے. اس نے کہا پھر حضرت عثمان اور معاویہ کو حکومت تو ملی تھی اور یہ حکومت اللہ نے تو دی تھی. میں نے کہا خمینی کہتا ہے جس نے دی تھی میں اس کو بھی نہیں مانتا. یہ اب بتلاؤ یہ جو کفر لکھا ہے, اب امریکہ ہمیں پیسہ اس لیے دے گا کہ شاباش سپاہی صحابہ والوں یہ لو پیسہ, خمینی نے تمہارے صحابہ کو گالی دی ہے لہذا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو ایسا امریکہ تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں جو صحابہ کی عزت کے لیے ہمیں پیسہ دے. کوئی اگر دنیا میں ایسا امریکہ ہے جو ہمیں کہے کہ دیکھو جو صحابہ کے خلاف گالیاں لکھتا ہے تم اس کے خلاف کام کرو میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں, جو خدا کا انکار کرتا ہے تم اس کے خلاف کام کرو میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں, جو نبی اکرم کی جو پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے. خمینی کہتا ہے کہ جتنے نبی آئے سب ناکام ہو گئے, یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. امریکہ ہمیں کہتا ہے دیکھو تمہارے نبی کی توہین کی ہے, یہ پیسہ لو اور اپنے نبی کی عزت کے لیے بولو. ایسے امریکہ کے تو ہم ہاتھ چومنے کو تیار ہیں, ایسے امریکہ کے تو لاؤ ایسا امریکہ. امریکہ پیسہ اس لیے دے گا؟ امریکہ اس لیے پیسہ نہیں دے سکتا. ہاں اس لیے پیسہ ضرور دے گا کہ صحابہ کو بدنام کرو, اس لیے ضرور دے گا. تم آج ہمیں امریکہ امریکہ کہتے ہو, کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ بتلاؤ صدر جیمی کارٹر کو شکست دینے کا سبب کیا بنا تھا اور بش کیوں جیتا تھا؟ بش اس لیے جیتا تھا کہ ایران نے امریکہ کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا. جیمی کارٹر کا آخری زمانہ تھا, الیکشن ہونے والا تھا, جیمی کارٹر نے کہا ہمارے قیدی چھوڑ دو, ایران نے کہا ہم نہیں چھوڑتے, بش نے کہا ایران والوں مت چھوڑنا, تم نہیں چھوڑو گے تو اس کی ویلیو میں فرق آئے گا, یہ ہار جائے گا. اگر میں جیت گیا تو میں جیتنے کے بعد جتنا اسلحہ تم مانگو گے اتنا تمہیں دوں گا. چنانچہ انہوں نے یرغمالیوں کو نہیں چھوڑا, اسی وجہ سے جیمی کارٹر ہارا اور بش جیتا. جس روز بش صدر بنا اسی روز ایران والوں نے یرغمالی رہا کرتی کیے تھے یا نہیں کیے تھے, یہ تاریخ ہم بھول جائیں گے؟ بش کو لانے والے تو تم ہو اور آج تم ہی بش کو شیطان کہتے ہو. آج تم اسرائیل کو گالیاں تو بہت دیتے ہو لیکن اس حقیقت کو کیسے جھٹلاؤ گے کہ تمہارے اسرائیل سے اڑنے والے طیارے پہلے ہالینڈ میں پہنچے, ہالینڈ سے اڑ کر ایران میں آئے اور ان طیاروں کو پکڑ لیا گیا. جب دیکھا تو اسرائیل کے ذریعے سے اسرائیل کی وساطت سے امریکہ کا اسلحہ ایران میں پہنچ رہا تھا. یہ حقائق تو عالمی اخباروں نے لکھے ہیں. ایک طرف سے گالیاں دیتے ہو, دوسرے طرف سے اسلحہ لیتے ہو, پیسے لیتے ہو, تعاون لیتے ہو اور ان کے یرغمالیوں کو چھوڑتے ہو. دوستیاں تمہاری امریکہ کے ساتھ, بدنام ہمیں کرتے ہو. امریکہ پیسہ صحابہ کی عزت کے لیے نہیں دے سکتا. اور میرے بھائیوں یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ عیش کریں, آرام کریں اور بڑی بڑی پجاروں خریدیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہیں, ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں زندگی گزاریں. اگر حق نواز شہید کو امریکہ کا پیسہ ملا تھا اس کو پجاروں لینی چاہیے تھی, اس کو کوٹھیوں میں وقت گزارنا چاہیے تھا, اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے, اس کے آگے پیچھے پہرے دار ہوتے, وہ تنے تنہا اکیلا گھر سے نکل کے گولیاں نہ کھاتا. ہمیں پیسہ مل رہا ہے امریکہ کا پیسہ ہمارے پاس اور کار کا پٹرول ہم سے پورا نہیں ہوتا. امریکہ کا پیسہ ہے گولیاں بھی ہم کھاتے ہیں. امریکہ کا پیسہ ہے یہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا؟ یہ جو امریکہ کا پیسہ ہے یہ مرنے کے بعد کام آتا ہے یا زندگی میں کام آتا ہے؟ اور ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کب گولی لگ جائے, کس وقت زندگی کا خاتمہ ہو جائے. ہم زندگی کو داؤ پہ لگائے پھرتے ہیں. اگر امریکہ کا پیسہ موت کے بعد کام آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے جی, یہ جلدی جلدی مرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کے پیسے کا لطف اٹھائیں. اور اگر امریکہ کا پیسہ یا دنیا کا پیسہ زندگی میں کام آتا ہے, ہم تو زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں, تو بتلاؤ ہمیں وہ اس پیسے کا کیا فائدہ؟ بات تو ہی نا, اگر پیسہ ہوتا تو یہاں ہمارے پاس پجاروں کی لینے لگی ہوتی. پیسہ ہو تو یہاں جناب ارد گرد 20-30 آدمی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں, ہم 2-3 باتیں کریں, وہ بھی یہاں ایک اسٹیج ہو, بلٹ پروف جناب ہماری جیکٹ پہنی ہوئی ہو, سر کے اوپر بہت بڑا کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ گولی اثر نہ کرے, اور چشمہ بھی ایسا چڑھایا ہو کہ اس میں گولی اثر نہ کرے, 2-4 لفظ کہیں اور خاموشی سے چلے جائیں. ہمیں اپنی جان کی فکر ہو کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, اس سے ہم نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھنا ہے, پیسہ آ رہا ہے اس سے مزے لینے ہیں, پیسہ آ رہا ہے بلڈنگیں بنانی ہے, پیسہ تو آ رہا ہے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, پیسہ آ رہا ہے جوتی پہ پالش نہیں ہوئی, پیسہ آ رہا ہے ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے کار کا پٹرول نہیں ہے, تو یہ پیسہ کس کام آئے گا, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے کہ تم صحابہ کے لیے کام کرو؟ امریکہ پیسہ دے رہا ہے, امریکہ جو پیسے دیتے ہیں وہ صحابہ اور دین کے کام کے لیے نہیں دیتا, امریکہ جب بھی پیسہ دے گا تو وہ بے دینی کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے دے گا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں امریکہ کا پیسہ, جو شخص اسلام کا نام لیتا ہے اسلام کے نفاذ کا نام لیتا ہے لیکن اسلام کی بنیاد جو صحابہ کرام ہیں ان کا تحفظ کرنے والی جماعت کو فرقہ پرست کہہ کے بدنام کرتا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں چونکہ میں دین کے لیے کام کرتا ہوں اس کا کام صرف مجھے بدنام کرنا ہے, تو شاید ادھر امریکہ کا پیسہ آ رہا ہے تاکہ ان کو بدنام کرو. یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے؟ یقینی نہیں, ممکن ہے. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی سیاستدان تھے جنہوں نے رشدی کے خلاف مظاہرہ کیا, یا تو یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا تھا غلط کیا تھا, ہم نے رشدی کے خلاف جو مظاہرہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا, آج کہہ دو پھر دیکھو عوام تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی. اور اگر کہو کہ ہمارے لیے تو فخر کا کارنامہ تھا, ہم نے نوجوانوں کو شہید کروایا, ہم نے آنسو گیس سے اپنی آنکھوں کو خراب کیا, ہم نے اسلام آباد کی دھرتی کو گھیرا, لیکن کیا مقصد تھا کہ رشدی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جائے, احتجاج کیا جائے؟ یہ کام ہم نے دین سمجھ کر, ایمان سمجھ کر, عقیدے کے تحت مجبور ہو کر کیا تھا. تو میں کہتا ہوں تم ایک مظاہرہ کر کے چپ ہو کے بیٹھ گئے, ہم اس وقت تک مظاہرے کرتے رہیں گے, اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ایک ایک رشدی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. چند روز مظاہرہ کر کے بیٹھ گئے, بھئی تم نے چند روز مظاہرہ کیا رشدی اسی جگہ, کتابیں پھر چھپ رہی ہیں, تم ایک روز مظاہرہ کر کے سمجھ گئے کہ بیٹھ کے کام ہو گیا؟ نہیں, تم نے ایک روز مظاہرہ کیا. اگر تمہارا مظاہرہ صحیح ہے ہم وہی مظاہرہ روزانہ کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ آبادی ہے, ارد گرد گھرانے ہیں, اور وقت ایسا ہے کہ گھروں میں آواز پہنچتی ہے. ورنہ میں آپ کو بتلاؤں کہ پاکستان میں شائع ہونے والی کتابیں اور پاکستان کے رشدی اتنے گندے ہیں کہ وہ باتیں رشدی نہیں لکھ سکا جو باتیں پاکستان کے رشدیوں نے اپنی کتابوں میں درج کر دی. یہ باتیں رشدی نہیں لکھ سکا. چلو اور چھوڑیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو کا تختہ الٹا گیا, ضیاء الحق برسر اقتدار آئے, تو ضیاء الحق نے آ کر ایک کام کیا تھا. پہلے تو ایک ٹیلی ویژن پہ ایک وہ ظلم کی داستان کے نام سے ایک واقعات آتے تھے, مجھ پہ کیا ظلم کیا گیا, خواجہ خیر الدین آئے, دوسرے تیسرے آئے, یہ واقعات ہیں. پھر کہا گیا کہ ہم وائٹ پیپر شائع کریں گے, کرتاس اب یہ شائع کریں گے. بھئی وہ کیا ہوگا کہ بھٹو کے مظالم بیان کریں گے, بھٹو کے ظلم کی داستانیں بیان کریں گے, اس کی لوٹ گھسوٹ بیان کریں گے. لیکن ضیاء الحق 10 سال تک برسر اقتدار رہے لیکن وہ بھٹو کے اوپر وائٹ پیپر شائع نہیں کر سکے, کیا نہیں کر سکے. بھٹو کو تخت سے اتار کے تخت اظہار پہ چڑھا دیا لیکن وائٹ پیپر شائع. ضیاء الحق حادثے کا شکار ہوئے, بھٹو کی بیٹی آئی, اس نے کہا یہ عامر تھا, ڈکٹیٹر تھا, جابر تھا, ظالم تھا, ہم اس کے 10 سالہ دور اقتدار پر وائٹ پیپر شائع کریں گے. لیکن 18 مہینے حکومت کی, وائٹ پیپر شائع نہیں کر سکے. موجودہ حکومت آئی, اس نے کہا ہم بے نظیر کی حکومت کے اوپر وائٹ پیپر شائع کریں گے, لیکن وائٹ پیپر شائع نہیں ہو سکا. میں پوچھتا ہوں کہ بھٹو کو تخت سے اتار کے تخت ادار پہ لٹکا دیا گیا لیکن وائٹ پیپر شائع نہ کیا. بھٹو کو تخت ادار پہ لٹکانا تو زیادہ مشکل تھا, وائٹ پیپر شائع کرنا تو آسان کام تھا. اور اسی طرح ریڈیو ٹی وی اخبار سے ضیاء الحق کو عامر ظالم جابر سب کچھ کہنا یہ تو آسان تھا، وائٹ پیپر یہ تو مشکل تھا، وائٹ پیپر شائع کرنا تو آسان تھا، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں جناب، نہیں، وائٹ پیپر شائع کرنا مشکل ہے جس جماعت کے ورکر ہوں، جس شخص کے وارث ہوں، جس جماعت کے کارکن ہو، اس جماعت پر وائٹ پیپر شائع کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بھٹو کی پارٹی تھی، بھٹو کے وارث تھے، وائٹ پیپر شائع نہ ہوا، ضیاء الحق کے وارث تھے، وائٹ پیپر شائع نہ ہوا، بے نظیر کی پارٹی ہے، وائٹ پیپر شائع نہ ہوا۔ سنیو، بھٹو کے وارث ہو، وائٹ پیپر شائع نہ ہو، بے نظیر کی پارٹی ہو، وائٹ پیپر شائع نہ ہو، ضیاء الحق کے وارث ہو، وائٹ پیپر شائع نہ ہو، تو کیا میں تسلیم کر لوں کہ فاروق اعظم کا کوئی وارث نہیں ہے، فاروق اعظم کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اور فاروق اعظم کا کوئی نام لیوا نہیں ہے؟ اور تبھی تو لاہور سے فاروق اعظم پہ وائٹ پیپر شائع ہو چکا ہے۔ یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی، اتنی موٹی کتاب، لکھنے والا کتاب میں اپنی تصویر تک شائع کرتا ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک صفحہ اس نے صفحہ 428 سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے جناب عمر کے متعلق کرتاس ابیض، جو کرتاس ابیض ضیاء بھٹو کے خلاف شائع نہ کر سکا، جو کرتاس ابیض بے نظیر ضیاء کے خلاف شائع نہ کر سکی، موجودہ حکومت بے نظیر کے خلاف شائع نہیں کر سکی، وہ کرتاس ابیض فاروق اعظم کے بارے میں شائع کی گئی۔ نیچے لکھتا ہے جناب عمر کی وہ خامیاں، جناب عمر کی وہ خامیاں جن کی وجہ سے وہ ملت مسلمہ میں احترام کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے۔ تیرے باپ کی خامیاں کوئی مرنے کے بعد نہیں لکھتا، تیری میری ماں کی خامیاں مرنے کے بعد کوئی نہیں گراتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں مر گیا اچھے لفظوں سے یاد کرو، میرا باپ مر جائے اچھے لفظوں سے یاد کرو، اور تمہارا بھائی مر جائے اچھے لفظوں سے یاد کرو۔ بتلاؤ اس فاروق کا کیا قصور ہے جو نبی کے دامن میں آج بھی لپٹا ہوا ہے، آج اس کی خامیاں بھی یاد کی جاتی ہیں؟ اس کے بعد ایک نمبر سے شروع کیا، 101 خامیاں بیان کی۔ خامیوں میں یہ نہیں کہا کہ ان کے دور حکومت میں کچھ لوگ بھوکے رہ گئے تھے، خامیوں میں یہ نہیں کہا کہ ان کی فوج زیادہ نہیں تھی، خامیوں میں یہ نہیں کہا کہ وہ پوری دنیا پہ غالب نہیں آ سکے، خامیوں میں یہ نہیں کہا کہ ان کے عدل و انصاف میں کوئی کمی تھی۔ خامیوں میں کہتے عمر وہ ہے جو نبی کی بیویوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ مجھے بتلا، خامیوں میں 28 نمبر لگا کے لکھتے، کہتے سنیو عمر جہنم کا تالا ہے، بہتر ہوتا کہ وہ جہنم کا گیٹ ہوتا۔ یہ کفر تمہارے ملک میں چھپے، ایک کتاب کافی تھی، خدا کی قسم یہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے اکنواز شہید نے کہا تھا، پروردگار عالم اس کفر کے بعد اگر میں چین کی نہیں سو جاؤں مجھ پہ لعنت کر۔ یہ وہ کفر ہے، تم ہمیں امریکی ایجنٹ کہو، تم فرقہ پرست کہو، تم کچھ کہو، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ بات ہم طے کر چکے ہیں، ہم صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کفر کو اسلام کہہ دیں؟ یہ کفر بکنے والوں کو مسلمان بھائی کہہ دیں؟ ان سے ہم محبت کے رشتے اور محبت کی پینگے بڑھا دیں؟ بتلاؤ ہم ان کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ رشدی سے کم درجے کی کتاب ہے؟ رشدی نے 10 نمبر لگا کر 10 گالیاں بھی کسی صحابی کو نمبر وار نہیں دی۔ آپ رشدی کی پوری کتاب پڑھ جائیں، آپ نمبر لگائیں گے تو شاید اس کی گستاخیاں 100 سے نہ بڑھیں۔ یہ تو وہ ہے جس نے 4 صفوں کے اندر 101 گالی دے دی، باقی کتابوں میں کیا کچھ ہے وہ تو آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایک شخص ہے جس اکیلے نے تنہا 40 سے زیادہ کتابیں لکھتی ہیں، اور ہر کتاب کا ایک ایک صفحہ اصحاب رسول کی توہین اور اصحاب رسول کے خلاف بکواس سے اسی طرح بھرا پڑا ہے، اور یہ کوئی عام انسان نہیں۔ شیعہ کا پاکستان میں ذمہ دار ادارہ جامعہ المنتظر ہے جس کا یہ وائس پرنسپل ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے، اس ملک کے ذمہ دار اداروں سے اس طرح کی کتابیں چھپیں. میں کہتا ہوں اس کتاب میں اگر پورے پاکستان میں ایک کتاب چھپی ہوتی اور اس ایک کتاب میں بھی صرف ایک جملہ ہوتا جو فاروق اعظم کی شان میں گستاخی پہ مبنی ہوتا, مسلمانوں ہمارے لیے چین کی نہیں سونا حرام ہوتا. اگر ایک جملہ بھی ہوتا ایک جملہ ہوتا, کوئی کتاب نہ ہوتی, ایک کتاب ہوتی اور اس میں ایک جملہ ہوتا, تب بھی اس کے خلاف احتجاج کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا, تب بھی اس کے بارے میں خاموش رہنا یہ ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا. یہاں تو کتاب کا ایک ایک صفحہ, آپ کہیں گے کتنی کتابیں. میں آج سے 2 سال پہلے کراچی والوں کو کہا کرتا تھا, اس وقت جو میں نے مطالعہ کی تھی ان کتابوں کی تعداد 80 تھی. میں کہا کرتا تھا کراچی والوں مجھے بتلاؤ کتنی کتابوں کو دیکھو گے, کب اٹھو گے. تم 50 کتابوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے تو میں تمہیں 50 دکھاتا ہوں, تم 60 کو دیکھ کر اٹھو گے 60 دکھاتا ہوں, تم 100 کو دیکھ کر اٹھو گے 100 دکھاتا ہوں. فیصل آباد والو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں, مجھے کھڑے ہو کر کہو کہ تمہیں کتنی کتابوں کا انتظار ہے. اگر تم 150 کہتے ہو تو پاکستان سے 150 چھپ چکی ہے. آج میری معلومات کے مطابق 450 کتاب, ہر کتاب کم از کم 2000 کی تعداد میں شائع ہوئی اور 450 کتاب اصحاب رسول کی توہین پر شائع ہو چکی ہے. مجھے بتلاؤ تم اب نہیں اٹھتے تو کب اٹھتے ہو. پاکستان سے شائع ہونے والی کتاب 450 اور ہر کتاب کم از کم 2000, آپ حساب لگائیں 600,000 کتابیں بنتی. 600,000 کتابیں پاکستان میں چھپیں, صحابہ کو کافر کہا جائے, ان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جائیں جو میں بیان نہ کر سکوں, ہمارا جگر پھٹ جائے, تم سن نہ سکو, وہ صحابہ پہ بھونکا جائے, بتلاؤ اتنے بڑے بکواس کے بعد, اتنے بڑے توہین کے بعد بھی ہم شیعہ کو مسلمان سمجھ لیں اور اتنے بڑے زیادتی کے بعد پھر ہم خاموش ہو جائیں. خدا کے لیے کوئی تمہارے پاس ایسا فارمولہ ہے, کوئی ایسا اصول ہے؟ فیصل آباد والوں ہمیں بھی سمجھا دو. ہم جو بولے ہوئے پھرتے ہیں, ہم جو دیوانے ہوئے پھرتے ہیں. مولانا حق نواز شہید آخری دنوں میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, وہ اس وقت پڑھتے تھے جب حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے تھے, حضرت صدیق اکبر کی منقبت کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے, صدیق ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا صدائی ہے, مجھے ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا صدائی ہے, اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. میرے بھائیوں ہم صحابہ کے صدائی ہو چکے ہیں, ہم اصحاب رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, یہ ہمیں دیوانگی ہو گئی ہے, یہ ہمیں پاگلپن ہو گیا ہے, ہم مجنون ہو گئے ہیں کہ ہم سے صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی. کوئی فارمولہ تمہارے پاس ہے خدا کے لیے ہمارے پاس لاؤ تاکہ ہم صحت یاب ہو جائیں, اور اگر نہیں ہے تم بھی سمجھتے ہو کہ یہی دیوانگی تو ایمان ہے, تم بھی سمجھتے ہو کہ اسی پاگل پنے کا نام تو اسلام ہے, تم بھی سمجھتے ہو کہ اسی جذبے کا نام تو اسلام ہے, یہی جذبہ یہی ولولہ یہی جوش تو جنت میں لے جانے والا ہے, تو بتلاؤ پھر ہمیں تنہا کیوں چھوڑتے ہو, ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو, پھر ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ جب ایمان سمجھتے ہو, اس کو اسلام کی راہ سمجھتے ہو, صحابہ کرام کو مظلوم سمجھتے ہو, تم اپنے محلے کے مظلوم کے ساتھ تو چلتے ہو. تمہارے محلے میں ایک شخص سامنے آئے, کپڑے لہو لہان ہے, اس کا قمیض پھٹا ہوا ہے, اس کا جسم سوجا ہوا ہے, پوچھتے ہو کیا ہوا, وہ کہتے ہیں میں اس محلے میں اکیلا تھا, مجھے فلاں نے مارا ہے, تم کہتے ہو چلو تم مظلوم ہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور تم محلے کے مظلوم کے ساتھ چلتے ہو, تم صحابہ پہ جو ظلم ہوتا ہے کیوں نہیں چلتے ہو؟ تمہیں صحابہ مظلوم نظر نہیں آتے؟ تم اس بچے کو تو کہتے ہو کہ چلو تھانے, فلاں شخص نے تمہارے باپ کو گالی دی ہے, حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرو. تم بچے کو تو کہتے ہو کہ تھانے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, تم ہمیں کیوں نہیں کہتے کہ چلو قدم آگے بڑھاؤ, صحابہ کی توہین ہوئی ہے, ہم تمہارے ساتھ مل کے بدلہ لیتے ہیں. میرے بھائیو یہ صحابہ صرف ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. مولانا حق نواز شہید نے اکاڑا میں کہا تھا, سنیو سنی افسرو, ایسا تمہاری بھی امی ہے، ایسا میری بھی امی ہے، امی کی عزت کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ ایسا وہ امی ہے جسے قرآن نے ماں کہا ہے، ماں کے ماں ہونے پہ شک ہو سکتا ہے لیکن عائشہ کے ماں ہونے پہ شک نہیں۔ آپ میں سے کوئی کہے گا ماں کے ماں ہونے پہ شک کیوں ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ کراچی میں جہاں کا میں تھا، جہاں وہاں ایک واقعہ پیش آیا جو میرے سامنے ہے۔ ایک گھرانہ تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ ڈاکٹر تھا، بہت عرصہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی، مجھے بھی کہتے رہے کہ آپ دعا کریں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن ان کو ہسپتال میں ایک ایسا بچہ مل گیا کہ جس کی ماں نے اور اس کے والدین، اس کے جو ہے نانا وغیرہ نے کہا کہ یہ ہم نے بچی کا آگے رشتہ کرنا ہے، اس بچی کو پہلے گھر سے طلاق ہو گئی ہے، یہ بچہ اس بچی کے رشتے میں رکاوٹ بنے گا، آپ اس بچے کو کسی مستحق کو دے دینا۔ وہ چند گھنٹوں کا بچہ وہ ڈاکٹر اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ آج اس بچے کی عمر 7 سال ہے۔ وہ بچہ اس عورت کو اپنی ماں کہتا ہے، اس شخص کو اپنا باپ کہتا ہے۔ وہ 20 سال کا ہو جائے، وہ 40 سال کا ہو جائے، لیکن اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ یہ عورت میری ماں ہے، یہ شخص میرا باپ ہے۔ تو ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میری ماں ہے جبکہ وہ اس کی ماں۔ لیکن عائشہ کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس کو ماں آپ نے نہیں کہا، ماں کو ماں کہتے ہیں، کہتے بیٹا کہو، امی یہ تمہاری امی ہے، کس نے کہا؟ باجی نے کہا کہ امی کہو، بھائی نے کہا کہ امی کہو، باپ نے کہا کہ امی کہو۔ اس ماں کا تعارف بہن نے کرایا، بھائی نے کرایا، باپ نے کرایا، اس ماں کا تعارف رب نے کرایا ہے، اس ماں کا تعارف رب نے کرایا ہے۔ رب نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ کوئی اچھا، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ذرا دور بین لگا کے دیکھو، اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات آپ کو نظر آئی؟ ان باتوں کے اندر آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئی جس کا مجھے مفاد مل جائے گا؟ یہ باتیں سن کے مجھے، آپ کو یہ باتیں سنا کر کوئی لیڈری مل جائے گی؟ کوئی میرا بنگلہ بن جائے گا؟ میں نے آپ سے کوئی چندہ مانگا ہے؟ میں نے آپ سے کوئی پیسے مانگے ہیں؟ میں نے تو آپ کو یہ حقائق بتلائے ہیں، ان حقائق کے بتلانے سے مجھے کوئی فائدہ ملا سوائے ایک دینی فرض پورا کرنے کے؟ کوئی دنیاوی فائدہ ملا؟ پھر بتلاؤ یہ فرقہ واریت کا تانا کیوں دیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم حقائق بیان کرتے ہیں، تم حقائق سے چشم پوشی کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے اسلام کے دشمنوں کو لے کر آتے ہیں، تم اسلام کے دشمنوں کو اسلام کے غمخار کہہ کے گلے لگاتے ہو، اور ہم کہتے ہیں یہ سانپ ہیں، تمہیں ڈس کے ہلاک کر دیں گے، تم کہتے ہو سانپ نہیں، یہ ہمارے یار غمخار ہیں، اور ہم سانپوں کی نشاندہی کریں تو مجرم بن گئے، تم سانپوں کو گلے لگاؤ تو عقل مند بن گئے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا عائشہ وہ ہے جس کو خدا کے قرآن نے ماں کہا، آج اس ماں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آج کیا کہا جاتا ہے؟ وہ آدمی بیان نہیں کر سکتا جو کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کیا ایران کے خمینی نے اپنی کتاب میں جس عائشہ کے بارے میں حق الیقین میں موجود تھا، اس نے کہا یہ حق الیقین ہمارے مذہب کی مستند کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ اس کتاب حق الیقین میں جس کی تصدیق خمینی کرتے، اس میں لکھے چوک قائم ہے وہاں زہر شود، جب ہمارا امام آخری آئے گا وہ عائشہ کو قبر سے نکال کے اس کے وجود پہ درے مارے گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص کہے تمہاری مردہ ماں کو قبر سے نکال کے میں اس پہ درے برساؤں گا، تم برداشت نہیں کرتے ہو، بتلاؤ اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں کرتے، اس ماں کی توہین کیوں برداشت کرتے ہو جو پیغمبر کا حرم ہے، ساری امت کی ماں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صرف اپنی ماں کی بات نہیں کرتے، ایسا تو تمہاری بھی امی ہے، ایسا ہماری بھی امی ہے، صحابہ تو تمہارے بھی ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کرام کے بغیر تم بھی مسلمان نہیں رہ سکتے، ہم بھی مسلمان نہیں رہ سکتے، لیکن آج ان پہ ظلم ہو، آج ان پہ تبرہ ہو، آج ان کی توہین ہو اور ہم خاموش رہیں اور توہین کرنے والے تبرہ کرنے والوں کو گلے لگا لیں، مسلمان سمجھ کے انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں، جو تیری ماں کو گالی دے تو اس کا گھر کے پاس سے نہ گزرے، جو تیرے بھائی کو گالی دے تیری تلوار ہر وقت اس کے لیے تیار رہے، تو اپنی جیب کے اندر اپنے تو ہمیشہ اپنے پہلو میں پسٹل لگائے پھرے، ابھی ٹھہر جائیے، تو ہمیشہ اپنے پہلو میں پسٹل لگا کے پھرتے ہیں، جناب پسٹل کیوں لگایا ہے؟ دفعہ 44 لگی ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی نہیں، تو جواب ملتا ہے جناب میں نے پسٹل اس لیے لگایا ہے کہ اس محلے میں ایک شخص ہے جو میرے باپ کو گالیاں دیتے، اگر مجھے نظر آیا میں اسے گولی مار دوں گا، اور تو نجائز پسٹل دفعہ 44 میں بھی اپنے ساتھ رکھتے کہ باپ کے دشمن کو معاف نہیں کرتے، مجھے بتلاؤ کہ کتنے باپ اصحاب رسول کی جوتیوں پہ قربان ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے، ایک باپ نہیں، یہ ساری زمین ہمارے باپ جیسے عظیم انسانوں سے بھر جائے، ہم بھری زمین کے انسانوں کو ابو بکر کی جوتی پہ قربان کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں؟ تم باپ کے لیے تو غیرت کھاتے ہو، ماں کے لیے تو غیرت کھاتے ہو، اور صحابہ کے لیے غیرت مند نہیں بنتے؟ صحابہ کے لیے غیرت کھانا اس کو کہتے ہو کہ یہ فرقہ پرستی ہے، اس کو کہتے ہو، کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات ہے عقل کی، یہ بات ہے ایمان کی، جو ایک مرتبہ سنتا ہے وہ گولیاں تو کھا جاتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو ورکر بناتے ہیں وہ تو ہمیں ووٹ بھی نہیں دیتے، پیسے بھی ہمارے کھا جاتے ہیں، ورک بھی ہمارا کرتے ہیں ووٹ بھی ہمیں نہیں دیتے، ہمیں تو کارکن نہیں ملتے، ہمیں تو ورک کرنے والے ساتھی نہیں ملتے، ہمیں تو کوئی ووٹ دینے والا نہیں ملتا، اور یہاں لوگ نوٹ بھی دیتے ہیں گولیاں بھی کھاتے ہیں، جب یہ جذبہ دیکھا کہ سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، نوجوان ادھر بڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تو پھر ہمارے ووٹ کم ہو گئے، یہ فرقہ پرست ہے، یہ فرقہ ملک میں اصحاب رسول مظلوم ہیں، ہمارے ملک میں ازواج مطہرات پہ تبرہ ہو رہا ہے، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہا تھا اس کے خلاف ہم اور آپ سب جمع ہوئے تھے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، ختم نبوت کا، جو ختم نبوت کا انکار کر کے قادیانی کو نبی مانے وہ تو کافر ہے، اور تم نہیں جانتے، خمینی کہتا ہے ہمارے مذہب کی ضروریات میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 اماموں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی نبی بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اگر کوئی کہے کہ حضور کے بعد حضور کے مرتبے کے برابر کا آدمی آ گیا ہے تو یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے نا، اور جو کہے حضور کے بعد 12 آدمی حضور سے بھی بڑھ کر آئے تھے یہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ یہ 12 گنا بڑا ہے، اس نے 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ کہا، ہمارے رسول سے اعلیٰ کہا، تو جو شخص 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ کہے، اور امامت کا درجہ پڑھو، کہتے امام وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اصول کافی، یہ میرے سامنے شافی پڑی ہوئی ہے، اصول کافی کا ترجمہ، یہ شافی، یہ اصول کافی کا ترجمہ ہے، جلد اول میرے پاس ہے، یہ اردو میں ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں، شیعہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں، پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے زین العابدین، باقر، جعفر، اور پھر آگے اسی طرح ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، علی، نقی، تقی، حسن عسکری، اور آخری امام، یہ 12 امام ہے، اس کتاب میں ہے کہ یہ 12 امام اتنے اختیار رکھتے ہیں کہ رب نے جس چیز کو حلال کیا ہے یہ امام اس کو حرام کر سکتے ہیں، جبکہ یہ کام تو نبی بھی نہیں کرتے، آپ کہیں گے کیسے؟ 28 پارے کی آخری سورت ہے سورہ تحریم، وہاں کیا ہے؟ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، مسئلہ کیا تھا؟ حضور نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، وہ ایسا ہوا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے، کسی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کے منہ سے تو فلاں درخت کی بو آ رہی ہے، حضور کو بو ناپسند تھی، آپ نے کہا میں نے تو اس درخت کی کوئی چیز نہیں کھائی، جواب ملا کہ آپ نے شہد کھایا ہوگا اور شہد کی مکھی وہاں سے آئی ہوگی، اس لیے وہی ناگوار بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے، آپ نے فرمایا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، شہد حلال تھا، حضور نے اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جس چیز کو تیرے رب نے تیرے لیے حلال کیا آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ قسم توڑیے، کفارہ دیجئے اور شہد کھائیے، تو حضور تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتے ہیں. یہ تو خدائی اختیار اماموں کو دے دیے، اب بھی مومن ہیں؟ جو خدائی اختیار 12 انسانوں کو دے دے کہ امام ہر جگہ موجود ہے، امام ہر جو کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے، کوئی پتا بھی امام کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اماموں کے حکم سے ہو رہا ہے، جو اماموں کو خدائی اختیار دے نبیوں سے بڑھائے وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور خدا کے ساتھ سب سے بڑا شرک کرنے والا ہے. میرے بھائیوں ایک بات ہوتی تو بتائیں، اور بات کریں، کہتے ہیں صحابہ کی بات نہیں، اماموں کی بات نہیں، کوئی اور بات بتلائیں. ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ایک شخص ہے، ایک لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، ہم انہیں کافر کیسے کہیں؟ میں کہتا ہوں ایک آدمی ہے، وہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، وہ بیت اللہ کے، بات ختم کرتا ہوں. جو حاجی حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کریں، آپ جتنے حاجی حضرات ہیں آپ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں؟ اندر جس جو اندر گیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب کوئی نہیں، جنہوں نے اردا گرد چکر لگائے وہ ہاتھ کھڑے کریں تو سارے کریں گے، اندر کوئی نہیں گیا. لیکن ایک شخص ہے، آپ اندر گئے ماشاءاللہ، ایک شخص ہے، یہ ماشاءاللہ ایک ہمارے پاس حاجی ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں. آپ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہزار سال سے کھڑا ہے، برابر نماز پڑھ رہا ہے، برابر روزہ رکھ رہا ہے، ایک لمحہ بھی اس کا یاد الہی سے غفلت میں نہیں گزرتا. وہ ہزار سال سے وہاں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیکھو میرے روزے کو دیکھو، نماز کو دیکھو، عبادت کو دیکھو، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن یہ جو سورت انا آتوینا کل کوثر ہے یہ چھوٹی سورت اللہ کا کلام نہیں، کسی بندے کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے. میں قرآن کی 114 سورتیں نہیں بلکہ 113 سورتوں کو تو اللہ کا کلام مانتا ہوں، اس چھوٹی سی سورت کو بندے کا کلام مانتا ہوں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ زور سے بولیے، آپ مفتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو مفتی ہیں. آپ مفتی تھے؟ آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں، اور آپ نے کافر کسے کہا ہے؟ جو بیت اللہ کے اندر ہزار سال سے کھڑا ہے، اس کی نماز آپ کو یاد نہیں آئی؟ ایک نماز پڑھتا ہے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ہزار سال سے روزہ رکھ رہا ہے، آپ کو یہ بھی خیال نہ رہا، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے یہ بھی خیال نہ رہا، آپ مفتی بھی نہیں یہ بھی خیال نہ رہا، عالم بھی نہیں یہ بھی خیال نہ رہا، تب بھی آپ نے کافر کہہ دیا. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بات واضح ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر قرآن کی ایک سورت تو کجا ایک آیت کا انکار بھی کر دے تو کافر ہے. میرے بھائیو اگر ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، چاہے کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے، چاہے نماز پڑھے تب بھی کافر ہے، چاہے بیت اللہ میں کھڑا ہو تب بھی کافر ہے، ایک آیت کا منکر ہے تو پھر سنو یہ اصول کافی بیان کرتی ہے. آپ کو شک ہو حوالہ دیکھ سکتے ہو، کتاب شیعہ کی چھاپنے والا شیعہ، شیعہ مذہب کی پہلی بنیادی کتاب جو آج سے 1200 سال قبل لکھی گئی، یہ اعلان کرتی ہے ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام علی محمد 17,000 آیا، جو قرآن جبریل حضور پہ لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی، جبکہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کی قریباً 6,500 آیتیں. تو گویا کہ شیعہ کتنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس قرآن میں 10,500 آیتیں موجود نہیں ہیں. جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر، جو کہے 10,500 آیتیں گئیں ختم ہو گئیں وہ مسلمان ہے نا. یہی کتاب ہے، اٹھاؤ اسے پڑھو، یہ شافی جلد اول ہے. یہ وہ جو حوالہ میں بیان کرتا ہوں وہ شافی جلد دوم میں ہے، اسی میں شافی جلد دوم پڑھو اٹھاؤ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ، جو حافظ حضرات ہیں وہ ذرا اسے آگے پڑھیں، وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، یہاں یہ لفظ تو نہیں ہے، وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَنَسِيَ، یہ لفظ ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ تھے، بعد میں نکال دیے گئے ہیں. یہ اگر شافی میں نہ ہو ہمیں گولی مار دو، اور اگر ہو تو پھر بتلاؤ قرآن کے منکر کو کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اٹھاؤ ترجمہ مقبول جو دہلی سے چھپا ہے اور 20 مجتہدوں نے کہا کہ یہ ترجمہ مقبول بہترین قرآن کی تفسیر ہے، اس کے حاشیے پہ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن شراب خوروں کا لکھا ہوا قرآن ہے، اس میں بہت سی آیتیں نکال دی گئی ہیں، بہت سی آیتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑو، آپ صبح کو چلے جانا کسی بھی دکان پر جو بڑی دکان ہو، اس کو کہنا ترجمہ فرمان علی دے دو، یہ تو آپ کے فیصلہ آباد میں بھی آپ کو مل جائے گا، ترجمہ فرمان علی یاد رکھنا، ترجمہ فرمان علی۔ میرے بھائیوں ہم کون کون سا رونا روئیں اگر کسی کتاب میں لکھا ہوتا کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ہم گوارا کر لیتے۔ آپ ترجمہ فرمان علی لانا، گھر میں بیٹھنا، 14 پارا نکالنا، 14 پہلے پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس آیت کے تحت اس کا حاشیہ پڑھ لینا۔ آج ظلم دیکھیے کہ قرآن کے حاشیوں پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے۔ 12 پارے کو نکالنا، اس کے 5 رکوع میں دیکھنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو کہا یا اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، وہاں لکھتے ہیں یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے۔ یہ تو آپ کے فیصلہ آباد میں سے مل جائے گا، اکثر کتابوں دکانوں سے مل جائے گا۔ مجھے بتلاؤ جب دکانوں سے قرآن کا ترجمہ ملے، قرآن کو قرآن کے حاشیے پر لکھ دیا جائے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، یہ آیت یہاں سے نکال دی گئی، یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی، جب قرآن کی توہین اس قدر ہو کہ قرآن کے حاشیے پر لکھا جائے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کی توہین نہیں؟ اور یہ اسلام ہے، اس کو آپ اسلام کہیں گے؟ یہ کفر نہیں ہے، اور کس چیز کا نام کفر ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کفر اسلام کے نام پر۔ اب ایک عام آدمی جائے گا، وہ کہے گا جی میں نے قرآن کا ترجمہ خریدنا ہے، اس کو وہ پوچھیں گے کون سا ترجمہ، وہ کہے گا جی یہ مجھے پتا نہیں۔ اب وہ سادہ آدمی ہے، اس کے دل میں شوق آیا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، وہ دکان سے گیا، اس نے اٹھایا، دیکھا کہ بڑا خوبصورت قرآن ہے اور بڑا اچھا کاغذ ہے، کاغذ اچھا ہوگا، ایران کا پیسہ ہے، کاغذ اچھا ہوگا قیمت تھوڑی ہوگی، پاکستان میں کاغذ خستہ ہوگا قیمت زیادہ ہوگی، کیوں؟ پیسہ جو لگا ہے، دکاندار نے منافع لینا ہے، لیکن وہاں کاغذ عمدہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، قیمت کم ہوگی، کیوں کہ پیسہ ایران کا ہے، مفت بھیجا گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کاغذ اچھا ہے اور خوبصورت لکھائی ہے اور پیسے تھوڑے ہیں، اس نے اور کیا لینا ہے، وہ تو گھر میں بھی آ کر کہے گا کہ میں نے اچھے پارا، اچھے لفظوں والا، اچھی کتابت والا، اچھے ورق والا قرآن مجید لیا اور ہدیہ تھوڑا دینا پڑا، اور پھر وہ آ کر شوق سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتا ہے، وہ تو سادہ سا آدمی ہے، وہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ تو کسی کو نہیں جانتا کہ کون کیا ہے، وہ کسی مفسر کا نام نہیں جانتا، کسی محدث کا نام نہیں جانتا، اس نے قرآن کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، اس کی نظر حاشیے پہ پڑی تو لکھا ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے، بتلاؤ اس کے سینے پہ کیا گزرے گی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا، وہ کہے گا ہیں اگر قرآن بدل دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے واقعی بدل دیا گیا ہوگا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا اگر قرآن کے حاشیے پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے تو واقعی بدل دیا گیا ہوگا، کیوں؟ اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ قرآن نہ چھپتا، وہ یہی سوچے گا۔ عام سادہ سا مسلمان یہی سوچے گا، یہ تو وہ سوچیں گے نا جو آپ کی اور میری طرح کچھ بات جانتے ہوں گے، سادہ سے مسلمان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ کون مفسر ہوتا ہے، کون محدث ہوتا ہے، وہ تو ترجمہ پڑھنے کے شوق میں قرآن پاک خرید کے لے گیا، تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے ہدیے میں اسے قرآن پاک مل گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں لکھا ہوگا یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے، تو وہ کیا سوچے گا؟ قرآن پاک میں خام خواہ آیتیں بھی داخل کر دی گئی تھی۔ میرے بھائیو بتلاؤ جو یہ کہیں کہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں، یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے اور اس قرآن، یہ قرآن کئی مرتبہ بدل چکا ہے، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے؟ وہ تو کافر ہے، ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا بھی کافر ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کفر بھی آپ کے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کی حاشیوں پہ آ رہا ہے، تو بتلاؤ اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ امریکہ کے مفاد میں ہے؟ بڑا سیاح امریکہ ہے، ایسا امریکہ تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں جو ہمیں کہے کہ قرآن پاک کے اندر جو کفر موجود ہے تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ایسا امریکہ اگر دنیا میں ہے تو ہمیں تلاش کر کے دو بھائی۔ میرے بھائی یہ کفر ہے جو قرآن کے حاشیوں پہ آ رہا ہے، یہ وہ بکواس ہے جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کفر ہے جو قرآن کے ترجمے کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ جب کفر قرآن کے حاشیوں پہ لکھ کے پھیلایا جا رہا ہو، بتلاؤ پھر تمہارا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن کو مانتا ہے وہ اس پر فرض نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہ کام سپاہ صحابہ کرتی ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں قرآن کی عصمت کے لیے، صحابہ کرام کے ناموس کے لیے، ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے لیے، پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کے لیے ہمارا ساتھ دو، تاکہ اسلام اور دین کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو کلا کما کر دیں۔ ہم آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے؟ ہیں آپ نہیں آئیں گے؟ جو آئیں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ سب آئیں گے، اور اگر آپ کو گولی کھانی پڑی پھر بھی آئیں گے، جیلوں میں جانا پڑا
تیرے حکم پہ،
میرے حکم پر نہیں، حقائق کو دیکھ کر جاؤ۔ پہلے دیکھو کہ ہم دکھاتے کیا ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تقریر کر رہے ہیں تم مان لو، ہم نے تو ایک ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہمارے حکم پر مت جاؤ، صحابہ کی عزت کے لیے آؤ، ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے آؤ۔ دوستو، زندگی ہے، گزر جانی ہے۔ یہ زندگی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو سکتی ہے، یہ زندگی بخار کے ساتھ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ختم ہو سکتی ہے، یہ زندگی بس کے نیچے آ کے ختم ہو سکتی ہے، یہ زندگی قومیت سیاست کے نام پہ ختم ہو سکتی ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو صحابہ کے لیے قربان کر دیں۔ دنیا سے سب نے جانا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ چلے گئے، آج کوئی نہیں جانتا، کوئی مال کے لیے گیا، کوئی دولت کے لیے گیا، کوئی سیاست کے لیے گیا، کوئی شہرت کے لیے گیا۔ ہم تمہیں کہتے ہیں دولت کے لیے مت جاؤ، شہرت کے لیے مت جاؤ، سیاست کے لیے مت جاؤ، قوم کے لیے مت جاؤ، کسی اور چیز کے لیے مت جاؤ، جانا ہے تو صحابہ کے لیے جاؤ۔ میرے بھائیوں، کچھ اس انداز سے چلو۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، وہ کیا عالم ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہوا، دوست ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، وہ آگے سے کہتا ہے جناب مجھے فلاں نے مارا ہے، اور مارتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم فلاں کے دوست کیوں ہو، تیرا نام لیتے تھے اور کہتے تھے اس کی دوستی چھوڑ دو، میں کہتا تھا میں نہیں چھوڑتا ہوں، وہ کہتے تھے اس کو گالی دو، میں کہتا تھا نہیں دیتا ہوں، تمہیں گالی نہیں دی، مار کھائی ہے، تم پہ آنچ نہیں آنے دی، زخم لگائے ہیں تمہارے، تم سے اظہار نفرت نہیں کیا، گولی کھائی ہے، بتلاؤ وہ مجھے کتنا پیارا لگے گا، لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جو میرے لیے گولی کھا کے آئے وہ مجھے پیارا لگے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں صحابہ کے لیے گولیاں کھاؤ تاکہ ان کو پیارے لگو۔ میرے بھائیو، ہم تمہیں کہتے ہیں اس دنیا سے جانا ہے، بخار سے مر کر مت جاؤ، اس دنیا سے جانا ہے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں مت جاؤ، اس دنیا سے جانا ہے، قوم سیاست کے لیے گولیاں کھا کے مت جاؤ، جاؤ اس دنیا سے، جب پیغمبر اور صحابہ سامنے آئے اس جہان میں پہنچو، وہ پوچھے کیسے آؤ، تو کہا اللہ کے رسول تیرے صحابہ کے لیے جسم ٹکڑے کروا کے آیا ہوں۔ ہم تمہیں اس لیے بلاتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے بلاتے ہیں، فیصلہ کر لو کہ دولت کے لیے مرنا ہے یا صحابہ کے لیے مرنا ہے، فیصلہ کر لو کہ سیاست کے لیے مرنا ہے یا پیغمبر کی عزت کے لیے مرنا ہے۔ سپاہ صحابہ تمہیں پیغمبر کی عزت کے لیے جینا سکھاتی ہے، مرنا سکھاتی ہے، اور تمہارے لیڈر تمہیں ووٹ کے لیے، سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے جینا سکھاتے ہیں، اقتدار کے لیے مرنا سکھاتے ہیں۔ مرضی تمہاری ہے، خواہ اقتدار کے لیے جیو مرو، خواہ صحابہ کے لیے جیو مرو۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ پیغام ہے، صحابہ اس دور کے مظلوم ہیں، آؤ ان کی عزت کے لیے اٹھو، لڑو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، زندگی نے گزر جانا ہے، کامیابی اسی کا نام ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ سب ساتھی دعا کر کے جائیں، کوئی ساتھی بغیر دعا کے نہ اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام، اللہم رب اغفر وارحم وانت، یا اللہ ہمیں خلوص نصیب فرما، ہماری کوشش کاوش کو قبول و منظور فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہمارے کام کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔
یا اللہ ہمارے ساتھیوں کے جذبے کو ولولے کو اور زیادہ فرما، ہمیں صحیح طور پر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ہم ہی بولیں گے میرے سپاہی.